أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد و آل محمد. ہم بات کر رہے تھے آداب صلاۃ اور آداب نماز کے حوالے سے آغا خمینی کی کتاب، اور اس میں ابتدا میں جو مقدمے کے حوالے سے کچھ باتیں اہم پیش نظر تھیں، ان باتوں کو ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلا تو پوائنٹ یہی تھا کہ اگر انسان نماز کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو نماز کو بہتر کرنے کے لیے حضور قلب اور آداب قلبیہ کا لحاظ رکھنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور ظاہری آداب اپنی جگہ ضروری ہیں لیکن ان کی صحت سے نماز کی قبولیت سرٹن نہیں ہوتی، بلکہ جب تک انسان کا قلب متوجہ نہ ہو خدا کی طرف تو فقط جسمانی اعتبار سے نماز کا ادا کرنا نماز کی قبولیت کے لیے حتمی سبب نہیں بن پاتا. اچھا، اب اس میں پہلا فصل یا مقدمے کے بعد چیپٹر نمبر 1، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وہ آداب کے جو تمام حالات نماز میں بلکہ تمام عبادات میں ضروری ہیں، اور وہ چند چیپٹرز ہیں، یعنی وہ آداب کے جو خصوصاً نماز میں اور عمومی طور سے تمام عبادات کے لیے ضروری ہیں، اور اگر یہ ان عبادات کے اندر نہ پائے جائیں یہ ارکان اور یہ آداب تو وہ عبادتیں پھر معنویت نہیں رکھتی، حقیقت نہیں رکھتی. اس میں پہلے سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ آداب قلبیہ، قلبیت آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور اس پر میرے خیال ہم نے بہت اچھی خاصی بحث کر لی کہ بیسیکلی انسان جب کوئی بات سوچتا ہے اس سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے ہم کہیں کہ آئی ایم امیجننگ سم تھنگ، آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان پر ایک اثر اور ایک کیفیت طاری ہو، انسان کے وجود پر ایک اثر آئے، انسان کے قلب پر ایک اثر پیدا ہو، وہ چیز یعنی کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ بیسیکلی امیجنیشن نہیں بلکہ ویژولائزیشن یا پرسیپشن یا ریئلائزیشن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے حوالے سے یہ عبادات کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، صرف امیجننگ یا تھنکنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انہیں اس کی مثال بھی ہم نے دی تھی کہ انسان اگر خالی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بیٹھ کے سوچتا رہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں یا میں ان کا بہت خیال کرتا ہوں، تو خالی یہ سوچنے سے کسی کوئی چیز بھی نہیں بنتی، بلکہ آپ صحیح معنوں میں خیال کرنے کے قابل کب بنتے ہیں؟ جب ان کے ساتھ تعلق کا اثر آپ کے پورے وجود پر آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کے سوچ نہیں رہے ہوتے کہ میرے بچے کو یہ مسئلہ ہے یا میری بیوی کو یہ مسئلہ ہے، بلکہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب سنتے ہیں تو آپ کے وجود پر، آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے تو آپ خود بخود عمل کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی آپ کو پرسویڈ نہیں کرتا، کوئی آپ کو تبلیغ نہیں کرتا، کوئی پریچ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے آپ کا دل متاثر ہوتا ہے ایک چیز سے، آپ سے عمل خود بخود صادر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے آداب قلبیہ کا، یا یہ مطلب ہے انسان کے اوپر اثر ہونے کا، معرفت کا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین، یہ سب کچھ بھی نہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ آداب قلبیہ جو عبادات میں ضروری ہیں اور جو سالک طریق آخرت ہے. سالک طریق آخرت کا کیا مطلب؟ کہ انسان اس زندگی میں، ہر انسان مسافر ہے، چاہے وہ اس بات کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، قبول کرتا ہوں یا نہ قبول کرتا ہوں، لیکن اس زندگی میں ہر شخص مسافر ہے. اور یہ بات ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کے ظاہر کو بھی مسلسل تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے اندر ہمارے باہر مسلسل تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے. اور تبدیلی کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ ہمیشہ چینج ہمیشہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے بتا سکتے ہیں؟ مطلب ایک بیسک اصول ہے فلسفی کا، چینج ہمیشہ ٹرانزیشن کی علامت ہوتی ہے. یعنی جس جگہ پر چینج کم ہو جائے، جس جگہ پر تبدیلی نہ آ رہی ہو، وہاں پر ثبات ہوتا ہے. ثبات مطلب پرماننس ہوتی ہے، وہاں چیزیں قائم رہتی ہیں. جہاں پر جلدی جلدی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے، یہ تبدیلی کی یہ ٹرانزیشن اسٹیج ہے. ٹھیک ہے، تبدیلی میں ہی، یعنی کہ بلکہ ایون اگر آپ لوگوں نے وہ بھی پڑھاؤ جو کنٹرول تھیوری جو پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بیسیکلی جتنا بھی ڈائنامک بیہیویئر ہوتا ہے وہ سب کا سب ٹرانزیشن میں ہوتا ہے. نہیں نہیں، بہتری کی بات نہیں ہے، تبدیلی کا مطلب ہے کہ اس جگہ رہنا نہیں ہے. یعنی کہ جس مقام پر آپ ہیں، جس حالت میں آپ ہیں، اور آپ کی حالت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، کہ جیسے اس زندگی میں کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہے، اس کے جسم میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس کے اندرونی احوال میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس کی سوچ بھی بدل رہی ہے، فکر بھی بدل رہی ہے. یہ تبدیلی بذات خود ٹرانزیشن کا ثبوت ہے. یا اگر ہم دینی لفظوں میں بات کریں تو اس بات کا ثبوت ہے، خدا کا پیغام ہے کہ تم اس جگہ پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم یہاں پر مسافر ہو اور تمہیں یہاں سے گزرنا ہے. تو اب مسافر بنیادی طور سے دو قسم کے ہیں. ایک مسافر وہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے چل رہا ہے، ایک مسافر وہ ہے کہ جو آخرت کی طرف جا رہا ہے. ایک سالک راہ آخرت ہے اور ایک سالک پیچ و خم دنیا ہے. یعنی اس دنیا کے جو چکر ہیں، ایک اس میں گھومنے والا اور چلنے والا مسافر ہے اور ایک سالک طریق آخرت ہے. تو جو آخرت کے رستے کا مسافر ہے اور جو دنیا کے رستے کا مسافر ہے، اس میں بیسک ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ کیسے دونوں کو ڈسٹنگوش کیا جائے گا؟ ہدف تو ہے، لیکن ویسے کیسے پتا چلے گا؟ اگر میں، ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا میرا ہدف آخرت ہے، لیکن کیسے میں خود کس معیار اور کس پیمانے پر اپنے کو تولوں گا کہ مجھے پتا چلے گا کہ میں اس رستے کا مسافر ہوں یا نہیں ہوں؟ آخرت کے جو مسافر ہیں ان کی توجہ ہمیشہ باطنی امور پہ ہوتی ہے، اور جو دنیا کے رستے پر چلنے والے ہیں ان کی توجہ ہمیشہ ظاہر پہ مرکوز رہتی ہے. یہ مین ڈفرینس ہے. یعنی جس دن ہم اپنے اندر اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہماری توجہ اشیاء کے ظاہر پہ نہیں ہے، اس کے باطن اور اس کی حقیقت پہ فوکس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس دن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے فضل سے ہمارا رستہ آخرت کی طرف ہو گیا ہے. اور جب تک ہم صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہی ظواہر ہی ہمیں متاثر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ہم آخرت کے رستے پر قدم نہیں رکھ پائیں. یہ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ جو سالک طریق آخرت ہے، اس کی توجہ عبادات اور اپنے اعمال میں کس چیز کی طرف رہتی ہے؟ آداب قلبیہ اور باطنیہ پر رہتی ہے. یعنی اس کے لیے ظاہر پر توجہ رکھنا کہہ لیں پیریفرل ہے، اور باطن پر توجہ کرنا ریئل ہے. یعنی کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے نماز میں وضو کے ظاہر پر توجہ کرنا یہ اضافی ہے، مطلب ایکسٹرا کہہ لیں، یا یہ بعد کی چیز ہے. اور یہ تقریباً انسان سے، اگر انسان باطن پر توجہ رکھتا ہے تو یہ سب چیزیں خود بخود اس کی صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو صرف ظاہر پر توجہ رکھتا ہے، یعنی جس کی توجہ خالی یہ ہے کہ وضو میں ظاہری بہت اچھے سے کر لوں، کہ چہرہ بہت صحیح سے دھل جائے اور ہاتھ بالکل صحیح سے دھل جائے اور مسا صحیح ہو جائے سر پیر کا، خالی جس کی توجہ یہاں تک محدود ہے وہ نماز کے باطن تک نہیں جاتا. لیکن جس کی توجہ نماز کی حقیقت پر ہے، اس کے لیے یہ چیز نہ مشکل رہتی ہے اور نہ اس کی طرف توجہ اس کے لیے بہت بڑا کوئی مسئلہ یا بھاری بھرکم پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات کہ جو سالک طریق آخرت ہے اس کی توجہ عبادات اور وظائف میں آداب قلبیہ اور باطنیہ پر رہتی ہے. اب اس میں فرماتے ہیں کہ آداب اول، پہلی چیز جو موسٹ بیسک اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو اس رستے کا مسافر ہے، ٹھیک ہے، جو اس رستے کا مسافر ہے. ورنہ جو لوگ صرف ظاہری عبادات سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کے لیے یہ جملہ اتنا ریلیونٹ نہ بنے. لیکن اسی لیے پہلے تمہید ہم نے عرض کر دی کہ سالک طریق آخرت اور جس کی توجہ آداب باطنی اور قلبی پر رہتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توجہ بعز ربوبیت و ذل عبودیت، یعنی رب کا باعزت ہونا اور اپنے آپ کو بندہ دیکھنا اور بندگی میں رب کے آگے صاحب ذلت ہونا، یہ سب سے پہلی چیز ہے. یعنی جو انسان اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتا، یعنی جس کے دل پر یہ چیز نہیں کھلتی، جس کے دل پر یہ اثر طاری نہیں ہو پاتا، وہ حقیقتاً عبادت کے باطن تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک منازل مہمہ سالک ہے، یعنی اہم ترین منزل ہے اس رستے پر چلنے والوں کی، اور اتنی اہم ہے کہ ہر شخص اس سفر میں کتنا آگے جائے گا یہ ڈپینڈ ہی اس چیز پہ کرتا ہے. یعنی کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ جتنے لوگ آخرت کے مسافر ہیں سب ایک جگہ تو نہیں پہنچیں گے، سب کے درجات ایک تو نہیں ہیں اور آخرت میں سب کی منازل بھی ایک نہیں ہوں گی. تو یہ ڈفرینس آف لیولز کس وجہ سے آئیں گے؟ اس چیز کی انٹینسٹی کی وجہ سے. یعنی عز ربوبیت خدا اور ذلت عبودیت بندہ، اس بات کو جو جتنا زیادہ سمجھے گا، جتنا زیادہ اس کی حقیقت تک پہنچے گا، اس کو جتنا زیادہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر پائے گا، اس کے سفر کی پہنچ اور اس کے سفر کی انتہا اس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے. بمقدار قوت ای نظر است، کہ یہ جو نظر ہے اس کی عز ربوبیت اور ذل عبودیت والی، یہ نظر کتنی قوت رکھتی ہے، اس پر اس کی سلوک کی پہنچ ہے. وہرچہ نظر انیت و انانیت و خودبینی و خودخواہی در انسان غالب شد، یعنی جتنی زیادہ نظر انیت اور انانیت، انیت اور انانیت، یعنی انی کا مطلب یہ کہ میں ہوں، اور انانیت میں شاید ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مجھ سے متعلق ہیں، یعنی ایک بات یہ کہ خود میں ہوں، اور دوسری وہ چیزیں کہ جو میری شخصیت سے وابستہ ہیں. یعنی مثال کے طور پر شخصیت سے وابستہ چیزیں کیا ہیں؟ میرا مقام، میرا منصب، میرا عہدہ، میرا گھر، چیزیں، یعنی کہ ایک تو میری اپنی پرسنالٹی ہے، میری ذات ہے، اور دوسرا یہ کہ میری ذات سے وابستہ جتنی چیزیں. اگر انسان کی ساری کی ساری توجہ ان دو چیزوں پر رہے، یعنی خودخواہی، اور اچھا خودخواہی کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اپنے لیے چاہنا، خودبینی کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں اپنے کو مرکز میں رکھ کے سوچنا، یعنی کہ انسان کی نظر اگر اس طرف ہو کہ سب سے پہلی توجہ فقط اپنی ذات پر، اہمیت اپنی ذات کے لیے، پھر دوسری اہمیت کیا کہ جتنی چیزیں مجھ سے وابستہ ہیں، یعنی فار ایگزامپل یہ کام ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں کہ ہم جس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے سوچتے یا فکر مند ہوتے ہیں ایک مومن کی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہوتے. ہم جس طریقے سے اپنی فلاح کے لیے یا اپنے معاملات کے سدھار کے لیے فکر مند ہوتے ہیں دوسرے کے لیے ایون برادر مومن کے لیے اس طریقے سے فکر مند نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی ذات کو مرکز بنا کے سارے فیصلے کرتے ہیں. ان نیت اور انانیت, یعنی میری ذات اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو مجھ سے اٹیچ ہیں, یعنی باقی ساری دنیا تباہ ہو جائے میرا مقام اور میرا منصب باقی رہے. یعنی فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال ہے چھٹے امام کے حوالے سے, چھٹے امام کے حوالے سے کہ جب وہاں پر مدینے میں کچھ قحط کا مسئلہ ہوا اور پرابلم آئی کھانے پینے کے لیے, تو امام علیہ السلام نے حالانکہ اپنی زمینیں تھیں اور اپنا غلہ تھا, آپ نے باقاعدہ وہ غلہ اپنے غلاموں کو حکم دیا, اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ غلہ جا کے بازار میں بیچو اور جس قیمت پر دوسرے افراد تمام مسلمان خرید رہے ہیں اس قیمت پر خرید کے لاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے پاس شہر میں قلت ہے, مثال کے طور پر گندم کی قلت ہے, آٹے کی قلت ہے, اناج کی قلت ہے, میرے پاس زمینیں ہیں, میرے پاس سامان موجود ہے, تو آپ نے اس بات کو نہیں قبول فرمایا کہ میرے پاس فراوانی رہے اور دیگر مسلمانوں کے پاس قلت رہے. آپ نے کہا اس سامان کو جا کے بازار میں بیچو اور اس کے بعد جتنی قیمت پر سارے مسلمان خرید رہے ہیں اس قیمت پر خرید کے لاؤ. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ وہی سوچ ہے کہ جو سورہ حمد میں بار بار آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ہر جگہ پلورل ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں, تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, نہ کہ میں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی, نہ کہ مجھے. تو یہ ایک انیت اور انانیت والی بات ہے. اور شاید میں نے آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا کہ امام علی علیہ السلام کا جو ایک بہت زیادہ مطلب جو غالب کام رہا 25 سالوں میں, جس دوران میں آپ کے پاس خلافت نہیں تھی رسول اللہ کی وصال کے بعد, وہ یہ تھا کہ آپ مدینہ کے اطراف میں اس کو خوشحال بنانے میں مصروف تھے, کیونکہ ارد گرد کی آبادیاں اچھے حال میں نہیں تھیں, پانی نہیں تھا, اچھا سامان زندگی نہیں تھا, تو باقاعدہ آپ خود اور آپ کے جو لوگ تھے وہ مسلسل اس بارے میں کرتے رہتے تھے محنت کہ پانی نکلے, پانی نکلے, باغ آباد ہو, نخلستان بنے, صحرا والی کیفیت کا ختم ہو. اور یعنی کہ آپ کے کارندوں کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ کافی کوشش کرتے تھے, پانی نہیں نکلتا تھا, پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک جگہ ہم نے کھدائی کی, وہاں سے پانی نکلا, ہم بہت خوش ہوئے. تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام ایک دستاویز لکھ رہے ہیں کہ یہ وقف ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے, اس جگہ کے لوگوں کے لیے, کہ ان میں سے کسی چیز کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا آپ نے. تو یہ چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, ایون ہمارے مذہبی رہنما, جناب اگر لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو پہلے ہمیں حکومت میں پہنچنا چاہیے, یہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے اور ائمہ طاہرین نے اس وقت لوگوں کی خدمت کر کے دکھائی کہ جب لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا تھا. اگر یہ خلافت کا واقعہ ہمارے کسی کے ساتھ درپیش ہو جائے تو وہ تو قوم پہ 10,000 مرتبہ لعنت بھیجیں اور کبھی ان کی شکل بھی نہ دیکھیں, ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی جب رسول خدا نے سب آپ کے سامنے بیان کر دیا, من کنتو مولا کہہ دیا, اتنے عرصے تک سب بیان کر دیا, اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن اسی قوم کی خدمت گزاری میں امام علی علیہ السلام 25 سال تک مصروف رہے, ان کے حالات زندگی کو بہتر بنانے میں, وہاں پر ان کی زبان کو بہتر بنانے میں, عربی صرف و نحو جو ہے وہ آپ نے مرتب کی کہ تاکہ عربی زبان یونیفارم ہو, قرآن کو لوگ الگ الگ ڈائلیکٹس میں نہ پڑھیں, قرآن عربی کے الگ الگ معنی نہ ڈیولپ ہو جائیں. یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں 25 سال کے اندر. تو یہ ہے انیت اور انانیت سے پاک انسان کی سیرت، کہ جو خودبینی اور خودخواہی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، کہ جو چیز ائمہ علیہ السلام کو، اور یعنی کہ یہ واقعات اس قسم کے، اور ضروری ہے کہ ہم ان کو دہرائیں بار بار، کہ امام کاظم علیہ السلام حالانکہ عباسی خلفاء کی سازش کہہ لیں یا ان کے پلان کے تحت کہ ائمہ اہل بیت کے پاس خوشحالی نہ ہو، میں واقعہ بیان کر بھی چکا ہوں امام کاظم کا، لیکن اس میں بیسک چیز کیا تھی کہ آپ نے، ہارون نے جب آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ نے کہا ضرورت ہے، کیونکہ 30 سے 40 افراد میرے خاندان کے میرے زیر کفالت ہیں، صرف میرے گھر والے نہیں جن کو میں پال رہا ہوں، بلکہ اپنے خاندان میں جو جو بھی مصیبت میں، جو جو بھی پریشانی میں، جو جو بھی مشکل میں، 30 سے 40 افراد میرے زیر کفالت ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے ضرورت ہے وسائل کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہارون ہے کہ جو دوسروں کو ہزاروں درم بانٹ رہا ہے، وہاں خالی کہہ کے گیا کہ ان کو 200 دے دینا۔ تو یہ چیز، یعنی بیسیکلی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان انیت اور انانیت اور خودخواہی اور خودبینی کے اثرات انسان پر غالب ہیں، از کمال انسانیت دور و از مقام قرب ربوبیت محجور است، ایسا انسان کمال انسانیت سے دور ہے اور اپنے رب کی قربت سے محجور، محجور سمجھتے ہیں نا، جدا ہے، الگ ہے، ہجرت یعنی جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، ہجر یعنی فاصلہ پیدا ہو جانا۔ تو یہ چیز انسان کو خدا سے قریب نہیں ہونے دیتی، اپنے کمال تک نہیں پہنچنے دیتی۔ وہ حجاب خودبینی و خود پرستی از جمیع حجب زخیم تر و ظلمانی تر است، اور خودبینی اور خود پرستی کا جو پردہ ہے یہ دیگر تمام پردوں سے موٹا بھی ہے اور سب سے زیادہ تاریک بھی ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ دبیز بھی ہے یہ پردہ، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل یہ پردہ ہے، اس میں سے روشنی آ رہی ہے چھن کے، تو بہت سارے حجابات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حجاب ہیں لیکن بہرحال ایک نورانیت آ رہی ہوتی ہے انسان تک، لیکن خودبینی اور خودخواہی کا حجاب وہ ہے کہ جو اتنا دبیز ہے کہ کسی قسم کی نورانیت کو انسان کے دل تک نہیں پہنچنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ مثالیں بھی آپ کے سامنے دے کر بتایا، کیونکہ سب سے بڑا اہم سوال ہمارے سامنے یہی ڈیولپ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم اس بات کو پہچانے کیسے کہ ہم اس جگہ پہ پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ یعنی آپ کبھی بھی غور کیجئے گا کہ بہت سارے افراد، اور خاص طور سے جیسے ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ اس وقت پریویلنٹ ہے، کہ آپ کسی بھی شخص سے کوئی بات کریں، مطلب اپنی کوئی اچھی بات کریں، کسی اور کی کوئی اچھی بات کریں، وہ اس کو نہیں سنتا، وہ ہمیشہ اپنی شروع کر دیتا ہے، ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، میں بھی ادھر گیا تھا، میں نے بھی یہ کیا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کون سا نفسیاتی نقطہ ہے کہ اس شخص کی نظر ساری کی ساری فوکس ہے فقط اپنے اوپر، یعنی اس کے پاس اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ دوسری کی خوشی کو سن کے خوش ہو، کہ دوسرے کی اچھائی کو سن کے اس کو اچھا لگے، نہیں، بلکہ حقیقتاً آپ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ اچھائی پیدا ہوئی، اس کو ایک تکلیف ڈیولپ ہوئی اور فوراً توجہ کہاں مرکوز ہو گئی، خود اپنی ذات پہ مرکوز ہو گئی۔ یعنی یہ علامتیں، اگر ہمارے اندر بھی خدا نخواستہ ایسی علامتیں، تو ہمیں پھر اس سے، یعنی اس مرض سے نجات حاصل کرنا ہے، اس پرابلم کو اپنے اندر سے باہر کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے یعنی کہ زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں جن قوموں میں یا جن جگہوں پر یہ مرض کم ہے، وہاں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ آتی ہیں، ایون بظاہر ایمان میں کمزوری ہو تب بھی، کیونکہ یہ چیز خدا کی نظر میں بہت زیادہ قابل پسندیدگی ہے کہ لوگ اخلاص کے ساتھ جینونلی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ تو یہ حجاب جو ہے خود پسندی اور خود بینی کا یہ تمام حجاب سے زیادہ ضخیم ہے، ہر ایک سے زیادہ ظلمانی یعنی تاریک ہے. وخرق حجاب از تمام حجب مشکل تر، و خرق ہمہ حجب را مقدمہ است. اور اس حجاب کا، اس پردے کا پھاڑنا باقی تمام پردوں کے پھاڑنے سے مشکل بھی ہے اور تمام حجابات کو دور کرنے کا مقدمہ بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مقدمہ یعنی باقی کوئی پرابلم سالو نہیں ہوگی جب تک یہ پرابلم سالو نہ ہو. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ میں عبادات میں توجہ کیوں نہیں کر پا رہا، یا میں اپنی زندگی میں کسی اچھائی کو حاصل کیوں نہیں کر پا رہا، میں خدا سے قریب کیوں نہیں ہو پا رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ سب کی سب ڈپینڈ کرتی ہیں کس چیز پر؟ کہ انسان خود بینی اور خود پرستی کے پردے سے اس حجاب کو پھاڑ کر وہ باہر آئے. اور یہ کام دیگر تمام حجابات کو دور کرنے سے زیادہ مشکل بھی ہے. بلکہ مفتاح مفاتیح غیب و شہادت و باب الابواب عروج بکمال و روحانیت. اور اس پردے کا پھاڑنا مفتاح مفاتیح غیب، مفتاح کسے کہتے ہیں؟ کنجی کو. یعنی غیب کی کنجیوں کی کنجی ہے، کہ اگر یہ کنجی انسان کے ہاتھ میں نہ آئے تو پھر باقی کوئی کنجی عالم غیب تک پہنچنے کی اس کو نہیں ملے گی. وہ شہادت، چاہے عالم غیب ہو چاہے عالم شہادت ہو، اس کے دروازوں کو کھولنے والی کوئی کنجی نصیب نہیں ہوگی جب تک یہ چابی انسان کو نہ ملے. وہ باب الابواب، اور تمام دروازوں کا دروازہ ہے، یعنی یہ دروازہ کھلے گا تو باقی سارے دروازے کھلیں گے. کون سے دروازے؟ عروج با کمال روحانیت، وہ دروازے کہ جو انسان کو کمال روحانیت تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ غور کریں تو بیسیکلی فقط اور فقط یہی چیز ہے. میں اس کی ایک اعلیٰ مثال آپ کو سمجھاؤں قرآن کریم کے حوالے سے، اور یہ بہت لطیف ہے، بہت لطیف ہے. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سے بہت ڈفرینٹ تھا. پہلی مرتبہ جب گئے تھے تو بالکل ابتدا تھی، جب خدا نے ان کو بنیادی چیزیں تعلیم فرمائی تھیں، جب کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ اس کا مقابلہ کرو، جب خدا نے ان کو عصا اور ید بیضہ دیا اور سب کچھ کیا. دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشن اکمپلش کر کے واپس آ رہے ہیں، جب خدا نے کہا کہ میں تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں گا، تم کو کتاب ہدایت دوں گا اور یہ سب کچھ. اب ڈفرینٹ، اب ایک لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عالم فخر و سرور و انبساط میں، پہلی دفعہ جب گئے تھے تو لا تخف تھا، خوف زدہ نہ ہو، دوسری کیفیت تھی، اب بالکل دوسری کیفیت. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس سرور میں ایک خدا سے ایک بات کہتے ہیں، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ارینی دکھا مجھ کو، انظر الیک کہ میں تجھ پر نظر کروں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت ایلیویٹڈ اور بہت اس میں محسوس کر رہا ہو نا، بہت اچھی خدا کے ساتھ ایک پرکیف حالت میں، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں نظر کروں الیک تیری طرف. اس کا جواب جو خدا نے دیا ہے نا وہ کمال ہے، جو خدا کی طرف سے جواب آیا، اور وہ کی ہے اسی کی، یعنی کہ یہ اعلیٰ معیار کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سمپل لیول کی بات نہیں ہے. لن ترانی، دو حرف ہیں فقط. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا، ارینی یعنی رویت، دکھا مجھے، انظر کہ میں نظر کروں تیری طرف. جواب آیا لن ترانی، اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو، مطلب چار فقرے بنتے ہیں دو ورڈز میں، نہیں لن نو، تا یعنی تو، را دیکھنا، نی مجھے، نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو. اب اس میں سب سے جو لطیف اور خوبصورت ترین بات ہے وہ کیا بات ہے کہ اے موسیٰ، جب تک تمہاری نظر میں اور تو کا فرق رہے گا میں تم کو نظر نہیں آؤں گا. بات پک کی آپ نے؟ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ارنی مجھے دکھا، انظر کہ میں نظر کروں، الیک تیری طرف، دو ہی ہے نا، میں دیکھوں اور نظر کروں تیری طرف. خدا نے اصل حقیقت سمجھا دی، لن ترانی، جب تک یہ من و تو ہے میں نظر نہیں آؤں گا. یعنی اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ میں کو ختم کرنا پڑے گا. یعنی کہ جب اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ فقط اور فقط خدا ہے اور بس، تب میں نظر آ جاؤں گا. اور پھر وہی چیز جو خدا نے دکھائی، تجلی ربہ للجبل فجعلہ خر موسیٰ صعقا، اور وہ ساری جو آیتیں، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جب موسیٰ خود سے بے خود ہو گئے تب دیکھا انہوں نے جو کچھ بھی دیکھنا تھا.
یہ جو انالیسس ہے اس کی، یہ کس نے کی؟ اس کتاب،
اس کتاب میں نہیں. جی تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، تو یعنی جو یہاں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خود بینی اور خود پسندی کا جو حجاب ہے یہ زخیم ترین اور ظلمانی ترین حجاب ہے، اور اس حجاب کا پھاڑنا، اس کو کشف کرنا، اس سے باہر آنا، یہ تمام فضائل کا مقدمہ ہے. تمام کمالات روحانی اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، کوئی کمال روحانی اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اچھا، اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب تک انسان، تا انسان را نظر بخیشتن و کمال و جمال متوہم خود است، کہ جب تک انسان کی نظر اپنے وہم کردہ کمال و جمال پر پڑتی رہے گی، یعنی اپنا کمال اور جمال متوہم ہے، وہم سے برآمد ہو رہا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں، جب تک نظر اس کمال اور جمال پر پڑتی رہے گی اس وقت تک جمال مطلق و کمال صرف محجوب و محجور است. اس وقت تک وہ کمال کہ جو مطلق ہے، جو حقیقی ہے، جو ایبسولیوٹ ہے، جو الٹیمیٹ ہے، اس کمال و جمال تک سے انسان کی نظر ہمیشہ پردے میں رہے گی اور دور رہے گی. محجوب یعنی حجاب میں، محجور یعنی حالت ہجر یعنی جدائی میں، نہ اس تک پہنچ پائے گا نہ اس کو دیکھ پائے گا، محجوب اور محجور. تو اول شرط سلوک الاللہ خروج از ای منزل است، تو سلوک الاللہ کی پہلی شرط اس منزل اور اس گھر سے باہر آنا ہے، اس کو خیربات کہنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. پر ہر سالک کے قدم انانیت و خودبینی کہ با قدم انانیت و خودبینی و در حجاب انیت و خودخواہی طے منزل سلوک کو نہ، تو پس ہر وہ شخص کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے رستے پہ چلنے والا ہوں، میں آخرت کے رستے کا مسافر ہوں، لیکن ان صفات کو لے کر اس رستے کو طے کر رہا ہے، اس پردے کو چاک کیے بغیر آگے قدم بڑھا رہا ہے، ریاضتش باطل و سلوکش اللہ نیست، اس کی تمام کی تمام محنت اور ریاضت باطل ہے اور اس کا سلوک اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ الا نفس، اور اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے بتائیں؟
شیطان.
کہ جس کی 6,000 سال کی عبادتوں کا جو نتیجہ تھا وہ سلوک الی نفس تھا, الی اللہ نہیں تھا. کہ وہ 6,000 سال اس نے عبادتیں کی, لیکن جہاں پر اس کے سامنے ایک ہارڈ چوائس آئی, لیکن خدا کی خدا کا حکم وہاں پہ واضح تھا. یعنی چوائس اپنے نفس کے اعتبار سے ہارڈ تھی, نہ کہ حکم خدا کو پہچاننے کے اعتبار سے. اس باریکی کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے. یہ مشکل نہیں تھی کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے, ہارڈ چوائس ریلیٹڈ ٹو نفس تھی کہ میں اتنی عبادتیں کر کے اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد بظاہر ایک پے کرے مٹی اور آپ کے آگے کیوں جھک جاؤں. تو ہارڈ چوائس ریلیٹڈ ٹو نفس تھی نا, کہ ریلیٹڈ ٹو حکم خدا. جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ بہت باریک ہے کہ حکم خدا کے حوالے سے پریشان ہونا وہ بالکل الگ مرحلہ ہے, اور نفس کے حوالے سے تذبذب میں پڑنا وہ بالکل الگ بات ہے. یعنی جیسے عمر سعد, عمر سعد کے سامنے حکم خدا کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا, اپنے نفس کے حوالے سے اس کے لیے ہارڈ پرابلم تھی کہ رائے کی حکومت چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں. تو اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی تمام عبادتیں, اس کے تمام راہ سلوک, اس کی تمام بندگی کیا تھی؟ اللہ نہیں تھی, قربتاً اللہ نہیں تھا, بلکہ قربتاً النفس تھا کہ میں سب سے اوپر قرار پاؤں. یہ کون آ گیا جو مجھ سے آگے نکل رہا ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان رستہ چلے گا اس مصیبت کو اپنے پہلو میں رکھ کے, تو اس کی نہ صرف ریاضت باطل ہے بلکہ سلوک الی اللہ نہیں ہے بلکہ الی النفس ہے, جس کی سب سے بڑی مثال خود ابلیس ہے. اور جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, اور بہت عجیب حدیث ہے, بہت عجیب حدیث ہے, سب سے بڑا بت تمہارا نفس ہے, سب سے بڑا بت. یعنی اس بت کو اگر نہیں توڑا تو ہر بت کے آگے سجدہ کرو گے. اور اسی حوالے سے حضور کی ایک دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی خاصتن ومن شر الناس عامتن, خصوصیت کے ساتھ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, اور بالعموم انسانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس طرف, اور یہی جو آپ بات کر رہے تھے نا, یہ سب سے زیادہ انسان کو مصیبت میں ڈالنے والی یہ چیز ہے. جب انسان اس پرابلم سے باہر آنا چاہتا ہے, جب انسان اپنے نفس کو مرکز اور بنیاد بنا کر جو زندگی گزرتی ہے اس زندگی کو ختم کر کے زندگی کو الہی بنانا چاہتا ہے, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. کوئی نہیں پاتا. یعنی ہم لاکھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لاکھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر گھوم پھر کے اپنی ذات کے حصار میں بند ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری توجہ اور ہماری حالت اس طرف جا ہی نہیں پاتی کہ ہماری فوکس خدا ہو جائے, یا ہمارا فوکس جو ہے وہ فضائل و کمال انسانی ہو جائے. کہ جیسے امام علیہ السلام کا ایک حدیث ہے کہ انسان, یعنی مومن کیسا ہو کہ جو بافضیلت ہو, کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے دل اس میں مشغول نہ ہو جائے, دل اس میں اٹک کے نہ رہ جائے, جو کچھ کان سنتے ہیں وہ ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں, اور جو کچھ لوگوں کو ملا ہوا ہے وہ اس کے دل میں رنج نہ پیدا کر دیں. یہ مومن ہے با فضیلت اور با کمال جو چلتا ہے آگے خدا کی طرف. یعنی تین چیزیں خدا نے ہمیں دی نا, سمع بصر فؤاد, تینوں کی کیا کیریکٹرسٹک ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ بصر یعنی آنکھ جو دیکھے, دل اس میں اٹک کے نہ رہ جائے, اس میں مشغول نہ ہو جائے, جو کان سنے وہ ذکر خدا سے غافل نہ کرے انسان کو, اور جو کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا مال، دنیا کی فضیلت، دنیا کے کمالات، وہ انسان کے سینے میں رنج کی کیفیت پیدا نہ کریں. ایسا انسان آزاد ہے، ایسا انسان فضیلتوں کے رستے پر ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پہنچ کر پھر بیان فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، اور بہت مطلب اس یہ آیت تو بذات خود ایک پورا ایک طویل گفتگو کا سلسلہ ہے، کہ اس میں اگر آپ نکالیں، آپ کے پاس قرآن ہو، آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کرے، سورہ نساء آیت نمبر 100.
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.
جی.
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
جی، اس کا ٹرانسلیشن پہلا ٹکڑا آپ نے کیا پڑھا، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب اس کو غور سے سنیے گا، میں خیال ہم اسی آیت پہ بات کر کے آج گفتگو ختم کرتے ہیں. وَمَنْ يُهَاجِرْ، اور جو ہجرت کرتا ہے، کیسی ہجرت؟ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سبیل میں، اللہ کے رستے میں. اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، کیا ہے نتیجہ اس کا؟ نہیں نہیں، پہلے والے کا نتیجہ، وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرتا ہے سبیل خدا میں، یجد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَةً، تو وہ کیا پائے گا زمین میں، اپنے لیے خیر، برکت، کثرت، وسعت پائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہجرت کی پہلی قسم. اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے ہجرت کی؟ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہجرت کرنے والے کی دوسری قسم ہے. یعنی جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ہجرت کرنے والے. ایک ہجرت کرنے والے وہ ہیں جو فی سبیل اللہ ہجرت کرتے ہیں، اور ایک ہجرت کرنے والے وہ ہیں جو الی اللہ و رسول ہی ہجرت کرتے ہیں، مہاجر ہیں. پہلے والے کو خدا نے کہا کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ، جو ہجرت کرتا ہے، اور دوسرے والے کو کہا مہاجر، جو حالت ہجرت میں ہے. فرق نظر آ رہے ہیں؟ جیسے آپ کو یاد ہے صدقے والی آیتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ میں، دو لیولز جو ڈسٹنکٹ لیولز تھے، کہ ایک لیول وہ تھا کہ جس میں 1:700 ہے، اور دوسرا وہ تھا کہ جو مال انفاق کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، وہ خود ایک باغ ہیں جو بلندی پر ہے، اور باغ کی حیثیت سے جب ان پر مہ برستا ہے رحمت خدا کا، تو وہ باغ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. باغ اور تو یعنی خدا ہر جگہ جو ہے یہ دو معیار بیان کر رہا ہے، مومنین کے دو معیار بیان کر رہا ہے.
مطلب دونوں کے درجات میں فرق ہے،
بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ جیسے آغا جوادی عملی ایک بہت اچھا انہوں نے ایک جملہ اس حوالے سے بیان کیا تھا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے انسان خوب، اچھا انسان، اچھا مومن، ایک ہے ولی خدا، ایک ہے معصوم. یہ تین کیٹیگریز ہی الگ ہیں، جن میں سے ایک کی بنیاد پر آپ دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی ٹھیک ہے انسان مؤمن خوب ہے، اچھا انسان ہے، لیکن اچھے انسان کو دیکھ کر آپ اس بات کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ اولیاء خدا کا معیار کیا ہوتا ہے. اچھا انسان ہے، اچھا مومن ہے، عبادات کرتا ہے، خدا کی فرما برداری کرتا ہے، تقویٰ کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، سب اچھی بات، لیکن اولیاء خدا وہ لیول ڈیفرنٹ ہے. جیسے وہ صدقے والی آیتوں میں، یہاں بھی بالکل وہی چیز ہے کہ ایک وہ ہے جو کیا کر رہا ہے، یہاجر فی سبیل اللہ، یعنی یہ وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پر، زمین میں اس جگہ پر میں اچھی زندگی نہیں بسر کر سکتا، یہاں پر میرا دین خطرے میں ہے، یہاں پر میرا ایمان خطرے میں ہے. اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر زمین میں کسی اور جگہ جائے گا تو وہ کون سی ہجرت کہلائے گی؟ ہجرت فی سبیل اللہ. اور اس قسم کے انسان سے خدا کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اس نیت سے زمین میں اپنی جگہ تبدیل کرے گا تو ہم اس کو برکت اور کثرت اور وسعت سب دیں گے، یعنی دین بھی اس کا بچے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اس کو کثرت ملے گی اور سعادت ملے گی. اب جی اب اس پر آ رہے ہیں، نہیں نہیں اب اس پر آ رہے ہیں، اس کو سمجھتے جائیے. پہلا یہ کہ جو فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے خدا کا وعدہ کیا ہے کہ اس کو زمین میں برکت ملے گی، کثرت ملے گی، سب اچھائی ملے گی. جو کس نیت سے ہجرت کرے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے. تو جو اس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے. اب سیکنڈ لیول، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ، جو نکل آئے اپنے گھر سے، اپنے بیت سے، کس طریقے سے نکلے؟ مہاجرن کے حالت ہجرت میں ہو، اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہ کہ کسی زمین کے ٹکڑے کی طرف، خدا اور اس کے رسول کی طرف. نہیں، خدا اور اس کے رسول کی طرف، خدا اور اس کے رسول کی طرف. یہ نے کہا یہ لیول ہی ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بیت کون سا بیت ہے جس سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بیت انیت اور انانیت کا گھر ہے، یہ تمہارا وہ گھر ہے کہ جس میں تم نے اپنے کو بند کیا ہوا ہے، یہ میں والا بیت ہے. کہ جو سب سے پہلے اس گھر سے باہر آئے، اور کس طریقے سے باہر آئے؟ کہ حالت ہجرت میں ہو. کس طرف ہجرت کر رہا ہے؟ کسی جگہ کی طرف ہجرت نہیں کر رہا. الی اللہ و رسولہ، خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے. یعنی انسان یہ تمام چیزوں کو چھوڑتا جا رہا ہے. اب اس ہجرت کے لیے آپ کو اپنی فزیکل گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دوسری ہجرت ہے اس میں کسی فزیکل جگہ کو چھوڑنے کا کوئی سلسلہ نہیں، یہ معنوی ہجرت ہے. یعنی وہ تمام کی تمام زنجیریں جس نے تم کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری خودی اور خود پسندی اور خود بینی، اس سے باہر آؤ. یہ خمینی نے بیان کیا. جی جی، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے، کس حال میں نکلے؟ مہاجرن، کہ مہاجر ہو، الی اللہ و رسولہ، اور ہجرت جگہ کی طرف نہیں کرنا ہے، خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے. اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں.
ہاں، وہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو پہلا والا جو ہے وہ اللہ کی طرف،
وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے رستے میں ہے، نہ کہ اللہ کی طرف ہے.
اللہ کی رستے جانے کی طرف کرو، اور یہ
اللہ کا رستہ ہے، سبیل الہی ہے، کہ جو اپنے ملک اور اپنے گھر کو چھوڑے اس نیت سے کہ یہاں میرا دین خطرے میں، یہاں میرا ایمان خطرے میں، میں ایسی جگہ پہ جا کے رہوں گا جہاں میرا دین محفوظ ہو. یہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے، اور اس سے خدا کا واسطہ یہ ہے، وعدہ یہ ہے کہ تم جس جگہ جاؤ گے وہاں پر ہم تم کو ہر قسم کی برکت دیں گے اور وسعت دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ دوسری ہجرت ہے کہ جو اپنی میں سے نکلے باہر اور مہاجر ہو اللہ اور اس کے، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں.
نہیں، یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ نہیں چل رہی.
نہیں، بالکل نہیں.
جو پہلا والا جو چھوڑ کے جا رہا ہے دوسری جگہ پہ، اس کی بھی نیت تو یہی ہے کہ ہم
دین بچا رہا ہے نا. الی اللہ کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہے. الی اللہ کا مطلب ہے خدا کی رضا، صفات خدا کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی میرا جو یہ گھر ہے جس کو آگے چل کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو میرا قلب ہے یہ خدا کا گھر ہے, ابھی میں اس کو اپنا سمجھ رہا ہوں, میں خود بیٹھا ہوا ہوں اس میں, یہ ہجرت کر رہا ہے کہ میں اس گھر سے باہر آ جاؤں اور اس گھر کا جو اصل مالک ہے اس کو گھر کی چابی اس کے حوالے کر دوں. یعنی اس قلب میں خدا سکونت پذیر ہو, کہ جس کو ہماری صوفیانہ شاعری میں بھی بعض اوقات یہ جملے آئے ہیں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. کہ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے, اس زندگی میں ایسی نہیں ہے کہ جہاں خدا آ کے بیٹھتا ہے, جہاں خدا سکونت اختیار کرتا ہے, اور وہ فقط اور فقط قلب پاک و مطہر بندہ مومن ہے. یہ وہ ہجرت ہے, مہاجرن الی اللہ و رسولہ, کہ اپنے قلب سے تمام صفات حیوانی کو نکال کے صفات الہی کو داخل کرنا, اپنی سنتوں کو ہٹا کر فقط اور فقط سنت رسول کو اپنے اوپر نافذ کرنا, یہ وہ ہجرت ہے. اس کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موو کرنے کی. تو جو ایسا مہاجر ہے, جو یہ مہاجر ہے, اس کے لیے خدا کا وعدہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ثم یدرک الموت, اس حالت ہجرت میں ہے اور اس کو پا لے موت, تو کیا ہوگا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ, پس بے شک لازم ہو گیا اس کا اجر خدا پر. یعنی خدا کہہ رہا ہے میں مقروض ہوں اس کا جو اس حالت میں ہے, اور اگر منزل تک پہنچے بغیر مر گیا اس کا مقروض میں ہوں, اس کا اجر میرے اوپر. یہ وہ نہیں ہے کہ زمین میں کثرت پائے گا اور وسعت پائے گا اور برکت پائے گا, یہ وہ چیز نہیں ہے. فقد وقع, پس ہو گیا, وقع واقع ہو گیا. کیا چیز واقع ہو گیا؟ اجرہ, اس کا اجر ایسے انسان کا, علی اللہ, اللہ پر. تو جو خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے, جو رسول خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے, اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ زمین میں برکت ملے گی, اس کا اجر یہ نہیں ہے کہ زمین میں وسعت پائے گا یا اچھی زندگی مل جائے گی زمین, بلکہ اس کا اجر اللہ پر واجب ہو گیا. اب خدا نے بتایا نہیں کہ کیا دوں گا, آگے صرف کیا کہا ہے, آگے صرف کیا کہا اس کے, فقد وقع اجرہ علی اللہ کے آگے کیا بات کی, آیت کہاں ختم ہو رہی ہے دیکھیں. جی بس, اور ایسے انسان کو بس اطمینان اس پر رکھنا چاہیے کہ خدا غفور و رحیم ہے, بس. اب کیا دوں گا, کتنا دوں گا, وہ میری مغفرت اور رحمت پر ہے.
ایک انسان دونوں نہیں ہو سکتا؟
ہو سکتا ہے, لیکن پہلے والا دوسرا نہیں ہو سکتا, دوسرا والا پہلی چیز کو رکھ سکتا ہے. بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. جس طریقے سے اس صدقے والی آیت میں بھی یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ انفاق کرتے ہیں اور جو رضا الہی اور تثبیت نفس کو تلاش کرتے ہوئے انفاق کرتے ہیں, بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں, میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی دقت کی تھی کہ درجہ انسان کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں ہے. آپ کا جو درجہ ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ سیڑھی باہر ہے اور آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں, بلکہ ہر انسان کا درجہ خود اس کے اپنے نفس کا مقام ہے. یعنی یہ ایلیویشن آف سیلف ہے جو آپ خود اپنے اندر محسوس کریں گے. یعنی یہ درجہ کوئی باہر کسی ایگزسٹ کرنے والی کسی چیز کا نام نہیں ہے. چلیں نماز کی تیاری کرتے ہیں.
تو یہ جو